بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، آج بتاريخ 30 نومبر 2014 بروز فوائد شيخ مقصود حفظه الله في الجوابات سيريز SSMS 54 مشہور ہونے جا رہی ہے. امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. گروپ نمبر 1 سے ساتھی سوال کرتے ہیں. ساتھی پوچھتے ہیں کہ میں اکثر یہاں دیکھتا ہوں یعنی سعودی میں دیکھتا ہوں کہ اگر کسی کے گھر انتقال ہوتا ہے تو گھر کے باہر لائٹ لگا کر 3 دن کھانا کھلاتے ہیں. یہ کیسا عمل ہے؟ کیا یہ تیجا بسواں کی کوئی اور شکل ہے؟ اور اس کھانے کو کون لوگ کھا سکتے ہیں؟ کیونکہ اس میں سعودی کو بھی کھاتے دیکھا جاتا ہے جبکہ وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں تشریف لاتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یہاں تک سعودیہ میں کھانے کی جنازہ میت کے بعد اس کے گھر میں اکٹھا ہونے کا تعلق اصل میں یہاں یہ چیز بطور عادت کے بنی ہوئی ہے کہ 3 دن تک لوگ کسی کے یہاں تعزیت کے لیے جاتے ہیں. 3 دن تک تعزیت کے لیے جاتے ہیں. بعض علماء جیسے شیخ نوسین وغیرہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ چیز آہستہ آہستہ یہ بڑی سمجھیے کہ بدعت اور اس میں بہت سی رسمیں داخل ہوتی جا رہی ہیں. ایسے بنیادی طور پر یہ چیز غلط نہیں ہے کہ کسی کے یہاں آپ جائیں تو چونکہ لوگوں کو آنا رہتا ہے جب بھی کوئی جانتے ہیں مہمان یا کوئی اور آنا رہے تو اپنے گھر کے دروازے پر جو ہے جو لائٹیں وغیرہ ہوتی ہیں انسان لگاتے ہیں تاکہ آنے جانے میں آسان رسم اس کا مقصد یہ ہے. اور جہاں تک کھانے کا تعلق ہے وہ کھانا جو لوگ حاضر رہتے ہیں گھر والے ہیں یا رشتے دار ان کے یہاں آئے ہیں اور تعزیت کے لیے جو لوگ وقتی طور پر آ جاتے ہیں تو کوئی ان کا رشتے دار یا اور پڑوسی وہ کھانے کا انتظام کرتا ہے. تو وہ کھانا صرف غریبوں اور مسکینوں کے لیے یا میت کے ثواب انسان ثواب کے لیے نہیں ہے. وہ اصل میں جو حاضرین وہاں پر موجود ہیں اولا تو گھر والے مسلم احمد گھر والے ہیں جن کے وفات ہوئی ان کے پڑوسی اور دور کے لوگ بھی اس طرح بھی آئے ہوں گے ٹھیک نہیں. تو لوگوں کے لیے وہ کھانا بنایا جاتا ہے تو اس کا تعلق سیدھا سے نہیں ہے. البتہ آہستہ آہستہ جیسا کہ یہاں کے جو علماء اس سے منع کر رہے ہیں کہ یہ چیز ایک فخر و مباحت اور بدعت کی ایک شکل اختیار کرتی جا رہی ہے کہ آدمی بلا وجہ چھٹی لے کر کے دکان بند کر کے اپنا بیٹھا رہتا ہے کہ نہیں ہے. وہ تو اس لیے لوگ بیٹھتے ہیں بھائی کسی کو اگر آنا ہے تعزیت میں تو کہاں جائے گا اس لیے بیٹھتے ہیں ورنہ اس کے لیے کوئی وہ سمجھیے کہ اس کے پیچھے کوئی عقیدہ کام کرتا نہیں رہتا.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ سردی کے موسم میں اکثر لوگ ہم چمڑے کی جیکٹ پہنتے ہیں تو کیا چمڑے کی جیکٹ پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں کیونکہ پتہ نہیں کہ یہ چمڑا کس جانور کا ہے؟
نہیں دیکھیے پتہ نہیں کس جانور کا ہے. یہ چیز جو ہے محل نظر ہے. عام طور پر یہ جو بنائے جاتے ہیں ظاہر بات یہ حلال جانور ہی کے چمڑے استعمال کیے جاتے ہیں صحیح کہ نہیں ہے. البتہ آپ کو اگر کسی جگہ کے بارے میں شبہ ہو کہ یہاں کے لوگ سور ہے یا اور جیسے درندے وغیرہ ہیں ان کے چمڑے استعمال تو آپ نہ پہنے آپ نے پہنا نہیں ہوگا. لیکن عام حالات جو ہے تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ عام چمڑے جو ہے بکری اور یہ اور اس کے جو رہتے ہیں وہی استعمال کیے جاتے ہیں لہٰذا اس کے پہننے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
گروپ نمبر 2 سے ساتھی سوال کرتے ہیں. ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجا ہے جس پوسٹ کا عنوان صحابہ رضی اللہ عنہم کا عقیدہ مرنے والے کی روح موت کے بعد واپس نہیں لوٹائی جاتی ہے. غزوہ بدر کے موقع پر فتح کے دن نبی 3 دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں پر جا کر مردہ سرداران کفار کو خطاب کیا کیا تم نے اللہ کا وعدہ سچا پا لیا؟ تو عمر رضی اللہ نے فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ ما تکلم من اجساد لا ارواح لها. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے جسموں سے خطاب کر رہے ہیں جس میں روح نہیں. بتائیے اسلامی عقیدہ کسے کہیں گے جو صحابہ کا تھا یا آج کے فرقہ حدیث دیوبندی دلیلی اشیاء وغیرہ کا کہ مرنے والے کی روح مرنے کے بعد واپس اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے؟
اصل میں بیچاروں نے روح سے لوٹانے اور روح سے جسم کا جو تعلق ہوتا اس مسئلے کو سمجھا ہی نہیں. روح سے جسم کے تعلق کی متعدد نوعیت ہے. روح کے جسم کے تعلق سے متعدد نوعیت ہے. اب مثال کے طور پر قرآن مجید میں ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو وفات پاتا ہے. کیا مطلب اس کو مردہ کہیں گے؟ اسے مردہ کہا جائے گا. تو روح کا تعلق جسم کے ساتھ اس کی کئی نوعیت ایک نوعیت تو اس دنیا میں ہے. ایک نوعیت یہ اس دنیا میں ہو اور بیداری کے حالت میں ہے، یہ کامل حالت ہے، جس کے اوپر مکمل زندگی کا اطلاق ہے. دوسری اس کی کیفیت جو ہے وہ خواب کی ہے. خواب میں جو روح انسان کی متصرف ہوتی ہے بدن میں، وہ تو اس کے ساتھ باقی رہتی ہے، لیکن روح کی وہ نوعیت جو انسان کو یعنی انسان کے متصرف نہیں بلکہ انسان کے جسم کی جو تدبیر کرتی ہے، وہ روح تو باقی رہتی ہے. البتہ وہ روح جو انسان کے کام کرنے اور اس سے تعلق رکھتی ہے، وہ روح اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے اللہ یتوکل انفسہ حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا، جو مری نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کی روح کانٹ قبض کر لیتا ہے، فی منامہا جب وہ سوتا ہے. تو اسی لیے نیند کو آپ جانتے ہیں اخل موت کہا گیا ہے اور موت صغرا کہا گیا ہے. لیکن اگرچہ اس کی روح ایک گنا قبض کر لی گئی ہے، وہ روح جس کا انسانی تصرف سے تعلق ہے، لیکن اس کے اوپر مردہ ہونے کا حکم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانب غالب ہے جو زندگی کے لیے ہے. روح کے جسم کا تیسرا تعلق جو ہے وہ قبر کے اندر ہے، قبر کے اندر ہے، اس میں اس کا تعلق روح کے ساتھ صرف اسی قدر ہے کہ وہ عذاب اور نعیم کو محسوس کر سکے. البتہ باہر والے لوگ جو کچھ کیا کر رہے ہیں اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، نہیں. تو گویا اس کے اوپر اصل غالب کیا ہے؟ موت ہے، لہذا اسے موت سے تعبیر کیا جاتا ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو دوسری حدیث سے ٹکرایا نہیں جا سکتا. آیا آپ رسم کی وہی حدیث تو ہے، چار صحابہ سے مروی ہے، وہ چار حدیثیں ہیں کہ پھر روح کو اس کے جسم کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، روح کو اس کے جسم کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. تو اس سے یہ کہنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ عام جو روح کا تعلق ہے، جس سے سننا، ادراک کرنا، بات کرنا، یہ اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اور اس کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے کہ ہاں بھائی دوسری چیز، حضرت عمر رضی اللہ کی بات آپ مانیں گے کہ اللہ کے رسول کی بات مانیں گے؟ سننے کی بات ہے. آپ حضرت عمر کی بات پر عمل کریں کہ اللہ کے رسول بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر یہ فرمایا ہے وہیں پر آپ رسلم کا وہ فرمان بھی ہے کہ تم متو آ گئے نہیں ہی روح ہو. تو یہ بیچارے مسکین، کیونکہ ان میں کوئی عالم نہیں ہے، یہ جہلا کا غروف ہے، اردو پڑھ کر کے یہ لوگ عالم بنے ہوئے ہیں، نہ انہیں موت اور زندگی کا فلسفہ آتا ہے، چند کتابیں پڑھ لیا ہے اور اس کی بنیاد پر لوگوں کے اوپر فتوا، حتیٰ کہ نعوذ باللہ من ذالک. ان کی کا گروپ وہ ہے کہ آپ خود سوچتے ہیں کہ امام بخاری اور امام حضرت حنبل رحمہ اللہ سے لوگ مشرک کہتے ہیں. لوگ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا جائیں گا؟ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو جواب دینا ہی انسلٹی ہے اپنی.
اگلا سوال ایسا بھی پوچھتے ہیں کہ ایک انسان چار شادیاں کر سکتا ہے اور بیک وقت چار بیویاں ایک ساتھ رکھ سکتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک کے فوت ہو جانے کے بعد دوسری، اور اسی طرح دوسری کے بعد تیسری، اس کے بعد چوتھی؟ کیا یہ مطلب ہے قرآن کی آیت کا جس میں مثنیٰ و ثلاثہ و رباع؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک ہے یا بیک وقت چار ہے؟ براہ کرم ایک علمی جواب دیں.
اللہ کے بندے، لغت میں یہ نہیں کہا جاتا کہ اس نے چار شادیاں کی ہیں. اگر اس کے پاس چاروں نہیں ہے تو لغت کے طور پر یہ نہیں کہا جائے کہ تمہیں چار شادی کی، تمہیں چار شادیاں کی. ایک عام طور میں تمہیں چار کتاب لینے کتنے سے زیادہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک کتاب ابھی لے جاؤ، جب پڑ جائے تو دوسرے لے کے جانا، تمہارا کیا ہوتا ہے؟ یعنی تم یہاں سے چار کتابیں، اگر ہوتا بس تمہیں اس میں سے چار کتابیں یکے بعد لینے کی اجازت ہے، تو قرآن مجید میں نہیں کہا گیا کہ یکے بعد چار شادیاں کرنے کی اجازت. یہ تو انسان چار کیا دس چالیس ہی کر سکتا ہے، اس کے ضرورت اور حالات کے پیش نظر ہے. ایک چیز. دوسری چیز، حدیثوں سے بھی اس کی تربیت عقائد ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ ایک صحابی آتے ہیں جن کی نو بیویاں تھیں، ہے نا، یا چھ بیویاں تھیں یا پانچ تھیں، میرے سے صحیح نہیں ہے آدھے جہر میں، تو آپ نے فرمایا کہ چار کو روکو اور باقی کو طلاق دے دو. جی.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ نماز کے لیے ٹوپی پہننا ضروری ہے؟ دلیل بتایا مہربانی ہوگی.
دیکھیے، نماز کے لیے سر ڈھکنے یا ٹوپی پہننے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی قولی حدیث نہیں ہے. کوئی قولی حدیث نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا ہو کہ ہاں بھائی نماز میں تو اس نے سر کو ڈھکو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل اس سلسلے میں وارد ہے دونوں قسم کا ہے. عام حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات عمامہ پہنتے تھے، ٹوپی دینا آپ سے ثابت نہیں ہے. آپ عمامہ پہنتے تھے اور تقریباً 11 یا 12 صحابہ کرام تھے اس سلسلے میں وارد ہے کہ آپ عمامہ پہنتے تھے اور عمامہ پر مسح کرتے تھے. جب عمامہ پر مسح کرتے تھے اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی میں نماز پڑھتے رہے ہوں گے. البتہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد میں حاضری کے وقت اپنی زینت کو اختیار کرو. تو جس شخص کے لیے ٹوپی کا پہننا زینت ہے اس کے لیے ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا بہتر ہوگا، ٹھیک نہیں ہے؟ لیکن جس کے لیے ٹوپی پہننا زینت نہیں ہے اس کے لیے ٹوپی پہننا چاہے سنت یا لائق ثواب نہیں ہوگا.
گروپ نمبر 2 سے ساتھی اگلا سوال کرتے ہیں کہ سلفی کا کیا معنی ہے اور اہل حدیث کا کیا معنی ہے، ان دونوں میں کیا فرق پایا جاتا ہے بنیادی طور پر؟
دیکھیے ان دونوں میں لفظاً فرق ہے، مدلول کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. مدلول کے لحاظ سے کوئی فرق، سلفی کا معنی ہوتا ہے سلف صالحین کا طریقہ دین کے سمجھنے کا، قرآن حدیث کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا جو رہا ہے ہم اسی کے اوپر ہے نا. یعنی مثال کے طور پر وہ سلف کا طریقہ یہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی باتوں کو یہ حجت تسلیم کرتے تھے، اس طرح کی کوئی چیز کو نہیں مانتے تھے. جیسے کہ ہم محمد رحمہ اللہ سے جب خلق قرآن کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ لاؤ اگر حدیث اور قرآن سے کوئی دلیل ہے تو، ٹھیک نہیں؟ تو سلف صالحین یعنی انہی کے طریقے پر ہیں، انہوں نے جس روشنی میں جس طرح سے قرآن حدیث کو سمجھا ہے اس کو اسے ہی سمجھنا چاہیں گے. اور اہل حدیث کا معنی ہے کہ پہلے ہی سے ایک ایسا گروپ ہمیشہ رہا ہے جو کسی ایک طرز فکر کی اس میں ترجمانی نہیں تھی اور جس پر تمام آئین اربا رہے ہیں، ایک نہیں ہے؟ اور ان کو سمجھیے کہ تابعین کے زمانے جسے اہل حدیث کہا جانے لگا ہے، تابعین کے زمانے سے جو حدیث کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، ظاہر حدیث ہے تو قرآن کا بھی اہتمام کریں گے اور رائے اور قیاس پر توجہ کم دے دیں گے، الا یہ کہ مسئلہ درپیش آ جائے. مسئلہ درپیش آ گیا، اس کا حل قرآن اور حدیث موجود نہیں ہے، تو اب اس کے لیے وہ کیا کریں گے؟ قرآن قیاس اور رائے کی طرف توجہ دیں گے. تو اس لیے انہیں حدیث کہا جاتا ہے، البتہ دونوں کے مدلول اور مبنا میں کوئی فرق نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجا ہے جس کا عنوان ہے ایک دعا جس کا ثواب اللہ نے چھپا رکھا ہے. ابن ماجہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے ایک مرتبہ کہا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، فرشتے گھبرا گئے کہ ہم کتنا اجر لکھیں. آخر اللہ تعالی نے آخراً اللہ تعالی سے انہوں نے عرض کیا کہ تیرے ایک بندے نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ اسے کس طرح لکھیں. پروردگار نے باوجود جاننے کی ان سے پوچھا کہ اس نے کیا کہا ہے. انہوں نے بیان کیا کہ اس نے یہ کلمہ کہا ہے. فرمایا تو یوں ہی اسے لکھ لو، میں آپ اسے اپنی ملاقات کے وقت اس کا اجر دے دوں گا. تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ نمبر 96.
یہ حدیث نمازہ میں ہے، امام رحمۃ شعب الایمان میں ہے. حدیث کو امام منذری نقل کرنے کے بعد اس کے اوپر کلام کرتے ہیں، علامہ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، حدیث صحیح نہیں ہے. لیکن بغیر یہ عقیدہ رکھے ہوئے کہ ہاں بھائی اس کا کتنا اجر ہے، ان الفاظ کو دہرانے میں کوئی فرق کی بات نہیں ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھے کہ ہاں بھائی اس کے اوپر اتنا اجر ہے. البتہ یہ اجر جس کا ذکر کیا گیا ہے مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ اجر الحمدللہ حمدن کثیرن کے اوپر اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے، صحیح طرح صحیح میں کبھی کبھی موجود ہے.
گروپ نمبر 3 سے ساتھی سوال کرتے ہیں، ساتھی پوچھتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ 4 رکعت نماز پڑھی لیکن میں نے غلطی سے 5 رکعت پڑھ لیا، لیکن مجھے بعد میں پتا چلا کہ میں نے 4 کے بجائے 5 پڑھ لی، تو لہٰذا میں نے 2 سجدے سہو کیا اور اس کے بعد سلام پھیرا. یہ میرا عمل یہ صحیح ہے یا کوئی اور طریقہ کار ہے؟ کیا میرا اتنا کرنا میرے لیے کافی ہے یا نہیں؟
کافی ہے انشاءاللہ، کوئی فرق نہیں ہے.
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ بہت سے لوگ بچوں کے رشتے کو لے کر بہت پریشان رہتے ہیں اور دعا پوچھتے ہیں، کیا ایسی کوئی دعا موجود ہے جو بچوں کے رشتوں کے لیے مناسب ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو زبان بنائی. اس کے لیے سب سے بہتر ہے کہ تقوا ہے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کو پھر یہ زبان بنایا جائے. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ.
اگلا سوال ہے, ساتھی نے ایک لمبی پوسٹ دے دی ہے درحل اور اس کے بعد سوال کرتے ہیں. پوسٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے کہ شخص یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کئی واقعات یعنی کئی قصے جو بیان کیے جاتے ہیں جیسے بچوں کے سمجھانے کے لیے سچائی پر بادشاہ نے کہا کہ انار کو لے کر جانا ہے ایسی جگہ پر کاٹنا جہاں پر کوئی نہ ہو یا سیب لے کر جانا, اسی طریقے سے یہاں پر ایک پوسٹ بھیجا ہے کہ جس میں جو ہے نا کہا گیا کہ بادشاہ نے کہا کہ تم اپنے اپنے لیے میرے لیے جو ہے تین اچھے سے فروٹ لے کر آنا. تین وزیر چلے جاتے ہیں, ایک نے اچھے سے فروٹ لیا میوے لیے اور دوسرے نے اچھے اور خراب دونوں لیے, تیسرے نے کچھ نہیں لیے گھانس لیا اور تینوں کو قید کر دیا. اور جب قید خانے میں ڈالنے کے بعد جو اچھے فروٹ والا تھا وہ اچھے کھاتا اور پپیتا رہا, جس نے تیرے اور یہ کھائے اور وہ بیمار ہو گیا, اور جس نے کچھ بھی نہیں لیے تھے سوچا کہ بادشاہ دیکھا ہی گیا پھیلا دیکھنا اس کو بادشاہ کو, تو لہٰذا وہ مر گیا. تو بہرحال نیچے اس کی مثال دی گئی کہ دیکھو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہم کو یہاں پر چننے کے لیے بھیجا ہے فروٹ. اب جتنا ہم چنیں گے, اب ہماری قید خانہ قبرستان ہے, جب بادشاہ ہم کو قبرستان اللہ تعالیٰ کے قبرستان میں ڈال دیں گے, جو کہ جتنا پھل اس کو ملا ہے جو چنا ہے وہ ویسے ہی کھائے گا. بہرحال ایک ایسے پوسٹ گھوم رہی تھی شاید, تو ہمارے ساتھی نے جو ہے اس کو بھیجا کہا کہ ایسے واقعات یا ایسے قصے اپنے بناوٹی ہیں مثال دینے کے لیے یا سمجھانے کے لیے اپنے خطبات یا گروپ وغیرہ میں پیش کر سکتے ہیں یا نہیں؟
کئی دیکھیے مثال دینے کے لیے ایسے قصے جہاں تک میں سمجھتا ہوں پیش کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے عائشہ جو حدیث بیان کی حدیث ام زرع, یہ صحیح بخاری شریف کی سب سے مشکل اور سب سے لمبی حدیث ہے تقریباً, اس کو یہی معاملہ ہے کہ نہیں ہے, وہ ایک ہے گویا کی مثال ہی کے طور پر ہے, شاید اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ کے رسول سے سنتے رہے اور اس سے آپ محظوظ ہوتے رہے. تو اگر کوئی ایسے جو ہے جن کا ہدف ہے جن سے بچوں کی تربیت کرنی ہے یہ ہے ایسے قصے بطور مثال کے جس طریقے سے ہمارے پرانے لوگ کہتے رہے ہیں, تو انشاءاللہ اس کے بیان کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بچہ عام تقریر کرنے والے بتائیں اس کی مثال یہ ہے, اس کی مثال یہ ہے. اور جہاں یہ ہو جہاں لوگ سمجھیں گے سمجھیں گے بھائی دیکھیے یہ اصل میں قصہ ہے, لیکن لوگوں نے آپ کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دی ہے کہ آپ کی مثال اس جیسی ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ وتر کی وقت وتر کا وقت کب تک رہتا ہے, اور اگر وتر کا وقت ختم ہو جائے تو پھر کب ادا کریں گے؟
دیکھیے وتر کا وقت عشاء کی نماز کے وقت تک رہتا ہے یا تہجد تک فجر کا وقت ہونے تک رہتا ہے. نعوذ باللہ من ذلك. عشاء کے وقت ہو جانے سے عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک یہ وقت رہتا ہے. اس درمیان میں کبھی بھی پڑھا جا سکتا ہے یا اس نماز کہیں پڑھی نماز کو پڑھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. البتہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر فجر طلوع ہو جائے اور وتر نہ پڑھا ہو تو اب اسے کیا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کی وتر فوت ہو گئی اب وہ بیدار ہوتا ہے تو فجر کے بعد تو وہ فجر کے بعد پڑھ لے. اس امام نے پہنیا رحمہ اللہ کیا مجھے بہت پسند آئی کہ اگر کسی شخص کو یہ پڑھنا ہے کہ وہ فجر کی نماز اور اذان کے یا نماز سے پہلے پہلے پڑھنا چاہتا ہے یا اسے موقع مل جاتا ہے تو وہ وتر کو وتر ہی کے طریقے سے پڑھے گا, وتر کو وتر ہی کے طریقے سے پڑھے گا. البتہ فجر کی نماز پڑھ لیا اس نے اور نہیں پڑھا تو اب جو ہے اسے بعد میں سورج نکلنے کے بعد اسے دو دو کر کے پڑھنا ہوگا. یعنی اگر وہ ایک رکعت پڑھتا تو دو رکعت پڑھے گا, تین پڑھتا تو چار رکعت وتر پڑھے گا, پانچ پڑھتا تھا تو وہ چھ رکعت وتر پڑھے گا. اس لیے کہ نماز دن کی نماز جو ہے وہ دو دو رکعت ہے, وتر وہاں پر نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ حنفی مقلدین کو جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث پر عمل کرو تو جواب میں وہ طرح طرح کے سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں چیز کو اصل قرآن و حدیث سے ثابت کرو. لہذا انہیں میں سے ان کا ایک مشہور سوال یہ ہے کہ بھینس کے گوشت کو اور اس کے دودھ کو صرف قرآن اور حدیث سے حلال ثابت کرو, تو شیخ صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ ہم ان کو کیسے سمجھائیں گے؟
بھائی سمجھنے والے کو جو سمجھانا بڑا آسان ہے, سمجھنے والے کو سمجھانا بڑا آسان ہے. آیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے بہیمۃ الانعام کو حلال کیا ہے کہ نہیں حلال کیا ہے, اور بھینس بہیمۃ الانعام میں ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے بھینس بہیمۃ الانعام میں نہیں؟ ایک چیز. دوسری چیز جو سب سے واضح بات ہے, تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ آدات میں اصل کیا ہے؟ حلت ہے. یعنی جس چیز کو شریعت نے حرام نہیں قرار دیا ہے وہ کیا ہے؟ حلال. شریعت میں جانوروں نے حرام حلال کے لیے کچھ اصول بیان کر دیے ہیں, کچھ اصول بیان کر دیے ہیں. مثلا درندہ ہے, کچھ ذاتوں والا ہے, اس طریقے سے پرندے ہیں, تو بھینس آلہ اس میں ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہر بات ان حرام جانوروں سے کسی سے مشابہت بھینس کی نہیں ہے. تیسری چیز جو سب سے واضح بات ہے اور بالکل سمجھے کہ نس ہے بھینس کی حلت کے اوپر, ہمارے بھائی اس کو نس مننے گئے بھی کیا, امام نووی رحمہ اللہ اربعین نوویہ میں سنن دارالقطنی وغیرہ کے حوالے سے حدیث نقل کرتے ہیں ابو طالب الخزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات جامعہ میں داخل ہے. آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان اللہ فرض فرائض فلا تضیعوها وحرم اشیاء فلا تضیعوها وحدد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمة بكم فلا تبحثوا عنها. کچھ چیزوں کے بارے میں خاموش, بہت خاموشی اختیار کی ہے, بھول کر کے نہیں, تمہارے اوپر رحمت کے طور پر اس کے پیچھے تم نہ پڑو کہ ہاں بھائی حلال ہے کہ حرام ہے. اگر حرام ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر دیا ہوتا. اگر نس ہے کہ نہیں نس ہے نا, لیکن اب چونکہ انہیں ماننا نہیں ہے لہٰذا آپ نے ان کے پاس بھیجیے تو کچھ اور ذریعہ پیش کرنا شروع کر دیں. کیوں؟ آپ اس شخص کو جو آپ کی بات نہیں ماننا چاہتا نہیں منوا سکتے, وہ کچھ نہ کچھ جا کر کے پیش کرے گا. اس کی مثال میں دیتا ہوں, میرا بچہ محمد آپ جانتے ہیں, وہ جب حرم میں جا تھا شیخ فضیل حفظہ اللہ قرآن پڑھتے تھے تو روتا تھا. وہ کہتا تھا کہ ہاں بھائی شیخ شرین اچھے ہیں, شیخ فضیل یا بن طالب اچھے ہیں. تو ایک دن ٹیلی ویژن میں نماز آ رہی تھی اور بن طالب پڑھا رہے تو بچوں کے رونے کی آواز آئی, بچوں کے رونے کی آواز آئی. تو اس کی ماں نے کہا دیکھو ابھی بچے رو رہے ہیں. کہا کہ نہیں, ان کو فیڈر نہیں ملا اس لیے رو رہے ہیں, فیڈر نہیں ملا. تو اگر آدمی پاس بات نہ ماننا چاہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ سکتا ہے. تو اگر وہ نہ ماننا چاہے تو اس کا کیا ارادہ, ورنہ اہل حدیثوں نے کب یہ کہا ہے کہ وہ قیاس کو نہیں مانتے؟ اہل حدیثوں نے کب یہ کہا ہے کہ صحابہ کے فتوے کو نہیں مانتے؟ کب یہ کہا ہے اہل حدیثوں نے؟ کب یہ کہا ہے کہ علماء کے اجتہاد کو نہیں مانتے؟ کتنے کتنے اہل حدیث بیوقوف نے کہا ہے؟ امام ابن حزم رحمہ اللہ کا مسئلہ قیاس ہے, لیکن شاید اس میں کوئی اہل عام طور پر اہل حدیث قیاس کو کیا ہے مانتے چلے جا رہے ہیں.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ تفسیر ابن عباس کس کی ہے؟ کیا یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے لکھی ہے اور کیا یہ صحیح ہے؟
دیکھیے اچھا سوال ہے یہ, ایسے علمی سوال بڑے مفید ہوتے ہیں. دیکھیے تفسیر ابن عباس, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی خصوصی دعا رہی ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے وہ چیز بطریقے صحیح ثابت ہو. اور اس سلسلے میں دوسری بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں بہت ہی مبالغہ اور جھوٹ سے کام لیا گیا ہے. اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی تفسیر کی روایات کو دیکھو تو 100 روایت ثابت نہیں ہو سکتی آپ کے نبی. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ کتاب جو مارکیٹ میں ہندوستان سے اور مصر سے چھپی ہے, تنویر المقباس تفسیر ابن عباس, یہ لکھنے والے ہیں مجد الدین فیروز آبادی جو آٹھویں یا نویں صدی ہجری کے ہیں. سب کے ہیں آٹھویں یا نویں صدی ہجری کے ہیں, اور انہوں نے جس سند پہ رکھا ہے میں اس کے آخری سند کا حصہ بتاتا ہوں. سدی عن القلبی عن ابی صالح عن ابن عباس, سدی عن القلبی عن ابی صالح عن ابن عباس. امام ابن امام سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان میں اور درون المنصور میں لکھا ہے کہ جس طریقے سے بعض سندیں سلسلۃ الذہب ہیں ایسے ہی سلسلۃ الکذب ہے یہ سند. یہ سند سلسلۃ الکذب ہے, یعنی سدی جھوٹا کذاب متہم, قلبی کے اوپر رافضی ہونے کا جھوٹ جھوٹے ہونے اور آخری ہونے کا حکم لگا ہے. اور اس کتاب میں جتنی روایتیں لی گئی ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ اسی سنت کی ہیں. اسی لیے علماء کا اتفاق ہے اس سلسلے میں. علماء کا جو تفسیر سے دلچسپی رکھتے ہیں اتفاق ہے اس سلسلے میں کہ یہ کتاب اصلاً یہ مجد الدین کی نہیں ہے, کسی اور کی طرف منسوب, کسی اور نے لکھی ان کی طرف منسوب کر دی. مجد الدین ابو البرکات یا یہ ابو طاہر صاحب محمد ابن یعقوب, یہ جو ہے صاحب القاموس جو ہماری مشہور کتاب ہے, ان کی نہیں ہے. اسی لیے دیکھیں گے ان کے ترجمے میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا الاعلام کے اندر, اس میں لکھا ہوا ہے کہ وَيُنْسَبُ إِلَيْهِ, ان کی طرف اس کتاب کی ہی نسبت کی جاتی. اس کا مطلب کیا ہے؟ یقین سے نہیں کہتا کہ ہاں انہوں نے اس کتاب کو تالیف کیا. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جس سند سے اس کے اندر روایات مروی ہیں وہ سند کیا ہے؟ سلسلۃ قریب ہے. لہذا یہ کتاب قطعاً اس پر قابل اعتماد نہیں ہے, الا یہ کہ اس میں جو سند ہیں, جو روایتیں موجود ہیں, اس کی تائید ان اسناد سے ہو جائے جو اسناد صحیح ہے, اور تفسیر طبری ہے, تفسیر ابن ابی حاتم ہے, ان تفسیروں کے اندر وہ روایات موجود ہیں.
گروپ نمبر چار سے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ اگر نماز میں دنیاوی خیالات آ جائیں تو اس حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
حتی امکان اسے دور کرنے کو ہی جائے. سب رعوبت بتا دو, حتی امکان اسے دور کرنے کو ہی جائے, اور اپنے ذہن کو کھینچ کھینچ کر کے اس طرف کیا پڑھ رہا ہے, کہاں پر کھڑا ہوا ہے, اس وشے میں لے آنا چاہیے. البتہ اسی سے لگ ہی جانا, چلو اب تو ہمارا ذہن گیا ہی ہے, تھوڑی دور گیا ہے تو اور دور اس کو پہنچا دیں, کچھ اور سوچا ہے تو اور سوچنا پڑتا ہے. غربا کی بات غلط.
ساتھی پوچھنا چاہتے ہوں کہ بائیں بائیں تھوکنے کا کوئی
ہوگا؟ نہیں, یہ تو وہ ہے کہ شیطان کے وسائل زیادہ ہوں اور سمجھے کہ تو اس کے بعد آہستہ آہستہ بائیں طرف کر کے آؤٹ مل جاتا ہے. لیکن شک یہ ہے کہ بغل میں پڑوس میں کوئی آدمی نہ ہو بائیں طرف, ورنہ اس کو وہ کیا ہے, ناراض ہو جائے گا. جی
اگر ہو تو ایسی صورت میں جانے
اب نا صرف من میں آؤٹ مل رہا.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا یہ باتیں صحیح ہیں, جو شخص سوتے وقت 21 بار بسم اللہ پڑھنا پڑتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کی ہر سانس کے بدلے میں کی لکھو.
لیکن بھائی بسم اللہ کے فوائد, بسم اللہ کی برکات کا انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن ہمیں یہ اختیار قطعاً نہیں ہے کہ ہم اس کی کوئی تعداد اور اس کا کوئی خاص وقت متعین کریں, جبکہ وہ صاحب شریعت سے اسی کوئی چیز وارد نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کے سامنے رکھی, وَحَدَّدَ حُدُودًا, اللہ تعالیٰ نے ایک حد رکھی ہے اس سے تجاوز نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حد یہ رکھی اسے عام رکھا جائے, ہم نے اگر اس کی تحدید کر دی تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے حق کے اندر دخل دیا ہے, اتنی جائز نہیں.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں لڑکیوں کی شادی کتنی عمر تک کر دینی چاہیے؟
دیکھیے اس کے لیے کوئی حد شریعت کے اندر نہیں ہے, شریعت میں اس کی کوئی حد نہیں ہے. شریعت نے اس کے لیے بلوغت اس کی عمر رکھی ہے. تو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ 9 سال 10 سال لڑکی, 9 سال لڑکی اور 10 سال کی جو لڑکی ہے اس کی بھی شادی ہو سکتی ہے. اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ نابالغ لڑکی اگر وہ جمع کی متحمل ہے, جمع کی متحمل ہے, تو اس کی شادی ہو سکتی ہے. جیسے قرآن مجید میں ہے کہ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن. وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو گئی ہیں ان کی عدت 3 مہینے ہے, اور ان عورتوں کی عدت بھی 3 مہینے ہے جنہیں ابھی حیض آیا ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ حیض آنے یعنی بلوغت سے پہلے ان کی شادی, تو شادی کے بعد رخصتی کی جا رہے ہو, اما نکاح تو جب بھی انسان کرا جائے, بلکہ بعد وقت جاتا ہے کہ ہاں آدمی کہہ سکتا ہے کہ آپ کی کوئی بیٹی ہوئی تو میں اس سے شادی کروں گا, اور اگر راضی ہو جائے تو شادی ہو جائے گی, ہے کہ نہیں. لیکن یہاں بات میں رخصتی کی, تو اگر لڑکی جمع کی متحمل ہے طبی طور پر اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, تو اس کی شادی میں کوئی ممانعت نہیں ہے. البتہ عمر کہاں تک آگے ہے اس لیے کوئی عمر شریعت میں نہیں رکھی.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین امت محمدیہ کے ساتھ جنت میں جائیں گے؟
نہیں, دیکھیے اس سلسلے میں میں جس پر عمل کہہ رہا ہوں اصل یہ ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں خاموشی اختیار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں پوچھے گا اور نہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں یہ چیز داخل ہے کہ ہم آپ کے والدین آپ کے پتا آپ کے دادا کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں ایک نہیں. اگر یہ چیز ہوتی تو صحابہ کرام یا علماء نے جو عقیدے پر کتابیں لکھی ہیں انہوں نے اس چیز کو اس میں ذکر کیا ہوتا. تو ایک ایسی چیز جس کی وجہ سے آپ اللہ کے رسول کے سامنے اگر کیجیے تو آپ کے والد جہنم میں جائیں گے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے کہ نہیں. آپ کا والد ہو اسے حال پہ خود پر نوز بلّہ ملے کسی کمرے میں اسے کہا جائے تو کون ہے تیرا والد جہنم میں جائے تو آپ کو تکلیف نہیں. تو کہیں کا مطلب ایک ایسا موضوع جسے شریعت کے اندر ایک مبہم رکھا گیا ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بھائی میرے والد بھی کیا ہیں آج میں ہیں لیکن اگر تو مسلم شریف کی روایت ہے لیکن بعض علماء نے اس کے اوپر کلام کیا ہے. علامہ شنقیتی رحمہ اللہ جو ہے ہیں ان کے بارے میں مجھ سے کسی نے بتایا تو انہوں نے بھی شریف کے اوپر کلام کیا. تو ایسی چیزوں پر سکوت اختیار کرنا چاہیے ہے کہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر بخشنا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے اور اگر عذاب دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ عدل اور انصاف ہے.
اگلا سوال ہے بھائی پوچھتے ہیں نماز کے بعد دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہے.
نماز کے بعد دعا مانگنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمومی طور پر نماز کے بعد جو ثابت ہے وہ اذکار ہیں. دعائیں بہت ہیں دعائیں ہیں اللہم آئینی راضی طریقہ و شکریقہ و حسن عبادتک وغیرہ اس قسم کی اور بھی دعائیں ہیں لیکن دعاؤں کی تعداد بہت کم ہے البتہ اذکار کی تعداد زیادہ ہے. اور جو دعائیں نماز کے بعد کے لیے وارد ہیں اس میں جبر کا لفظ ہے اس میں راجح یہ ہے کہ وہ دعائیں سلام سے پہلے ہونی چاہیے ہے کہ نہیں ہے. البتہ اگر کوئی انسان ویسے دعا کرتا ہے تو اس کے لیے اختیار ہے کہ وہ ہے کہ نہیں جو دعا کے آداب ہوں اس کو انسان اختیار کرے لیکن ظاہر بات ہے فرد نمازوں کے بعد التزام کے ساتھ عادت نہیں بنا لی جائے گی اکیلے ہو یا لوگوں کے اجتماع کے ساتھ وہ ہاتھ جا کر کے اجتماعی طور پر پہنچی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گویا نماز کا ایک تکملہ ہے. اگر یہ چیز کوئی حیثیت رکھتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرام سے چیز ثابت ہوتی. ایسا جبکہ ثابت نہیں ہے لہٰذا اس کا انتظام نہیں کیا جائے گا.
اگلا سوال ہے یہ ثابت پوچھتے ہیں اسی سے نکلتا کہ نماز کے علاوہ دعا کا کیا طریقہ کار ہے.
بھائی دیکھیے دعا کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان صاف صاف ہو کر کے اگر اس سے یعنی آداب بناؤں جو واجبات میں نہیں آداب ہیں دو رکعت انسان نماز پڑھے قبلہ رخ ہو کر کے اللہ تبارک کے سامنے ہاتھ اٹھائے پہلے اللہ تبارک کی حمد و ثنا بیان کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور اپنے دل کی گہرائی سے دل کے حضور کے ساتھ رو کر کے گلگلا کر کے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگنا چاہتا ہے وہ مانگے اور آخر نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا بھیجے.
اللہ سوال صاحب پوچھتے ہیں کیا دعا عربی میں کرنا ضروری ہے.
اللہ تبارک و تعالی نے دعا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے لیکن یہ حکم نہیں دیا ہے کہ عربی میں دعا کریں ہے کہ نہیں. نماز کے اندر جو دعائیں ہیں فرض نمازوں کے اندر وہ عربی میں کی جائیں گی. البتہ اس کے علاوہ ہر انسان کو اختیار ہے جو زبان اس کو اچھی آتی ہے جس زبان پر اس کو قدرت حاصل ہے جس زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ حمد و ثنا بیان کر سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس زبان میں جتنے بہتر انداز میں پکار سکتا ہے اپنا معافی ضمیر ادا کر سکتا ہے اس زبان میں آگے.
ملتا جلتا سوال ابھی پوچھتے ہیں کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے دعا کس طریقے سے کی جائے.
یعنی دعا کا ابھی تو طریقہ بتا لیکن حاصل کرنے کے لیے دعا اس کا کیا معنی ہے.
اور طریقہ ہے وہی طریقہ ہوگا
نہیں کچھ نہیں ہے. اب یہ ہے کہ دعا سے پہلے اگر انسان کچھ صدقہ اور خیرات بھی کر دے ہے کہ نہیں ہے کوئی نیک عمل کرے کسی نیک عمل کے بعد دعا کرے تو یہ چیز زیادہ قابل جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی مثلاً توجیحات آج سے آتی ہیں کہ یہ کسوف وغیرہ کا موقع صدقہ اور خیرات کرو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اگر ایسی چیز ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک غیر مسلم نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ قرآن میں مشرک کے لیے کیا سزا ہے اور یہ سزا کیوں
ہے. دیکھیے مشرک کے لیے سزا جہنم ہے اور آگ ہے. سزا اس لیے ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی ہے. زندگی اس کی گزر گئی پوری عمر اس کی گزر گئی گزر گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نمک حرامی کرتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے ہر اس نعمت سے نوازا جس کے ذریعے سے وہ زندگی بسر کر سکتا ہے اور بڑے آرام اور سکون زندگی بسر کر رہا ہے, پھر بھی وہ گمشتہ جا رہا ہے اللہ کا. اب کسی حکومت میں کوئی آدمی رہے لیکن اس کی خیر خواہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ ہے اور اس میں بغاوت کر رہا ہے تو کوئی حکومت اس کو تھوڑے قتل کرے گی. جی
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ نکاح کے لیے لڑکی کے لیے کیا ولی کا ہونا شرط ہے؟ اگر ولی نہ ہو تو نکاح ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟
نہیں, اگر ولی نہیں ہے لا نکاح الا بولی ان و صاحب عدم, اگر ولی نہیں تو نکاح نہیں مناسب ہوگا.
تو اگر اس کا حل کیا ہے, اگر یعنی باپ یا بہن یا رشتے دار اگر کوئی راضی نہ ہو اس نکاح سے تو اس کا حل کیا ہے؟
السلطان ولی و اللہ ولی جلا, آپ سے ہمیں ساتھ میں جس کا کوئی ولی نہ ہو اس کا ولی سلطان ہوگا, وہ اپنا مسئلہ کس کے سامنے رکھتے, گاؤں کے محلے کے رشتے داروں کے سمجھدار لوگ ان کے سامنے رکھتے ہے کہ نہیں, ان سے کہے کہ بھائی میں میری عمر ہو گئی شادی کرنے کی اور شادی نہیں کر رہے ہیں, ہے کہ نہیں ہے, اس کے علاوہ آگے بڑھ کر کے کیس کر سکتی ہے وہ. جی
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں شیخ صاحب کیا کوئی حنفی طریقے سے نماز وتر پڑے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟
بھائی دیکھیے, اگر کہ میرے سننے والے بھائی اس سے موافقت نہ کریں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہو جائے, اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبد المسعود سے ایسا وارد ہے, اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ حافظ زبیر علی زئی صاحب نے بھی اپنے فتوے کے اندر کہیں اس کا ذکر کیا ہے اور اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. اگر وہ سند صحیح ثابت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو وہ خلیفہ راشد ہیں, وہ خلیفہ راشد ہیں, تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں مسجد میں داخل ہونے کے بعد پہلے تحیت الوضو پڑھیں یا پہلے تحیت المسجد پڑھیں؟
اللہ سے بندے دونوں کی نیت کر لیں, دونوں کی نیت کر لیں, تحیت الوضو کی بھی اور تحیت المسجد کی بھی. البتہ تحیت الوضو کے بارے میں انسان کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ تحیت الوضو آدھا کے آدھے وضو کے پانی سے خشک ہو جانے سے پہلے پہلے کرنا ہے, یہ نہیں کہ گھر سے اطمینان سے وضو کر کے نکلا, اپنے ہاتھوں کو صاف کر کے نکلا, مسجد جا رہا ہے تو اب اس کے وہ سوکھ گئے اور پھر وہ کیا ہے تحیت الوضو پڑھنا چاہتا ہے نا, اور وہاں پر تحیت المسجد ہے, لیکن ایسے وقت میں داخل ہو رہا ہے دونوں عبادتیں ہیں تو ایسی صورت میں تداخل ہو جائے گا, وہی دو رکعت جو پڑے گا تحیت المسجد کو بھی کام دے گی اور تحیت الوضو کا بھی.
یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر تحیت الوضو کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے, کچا ہونا ضروری ہے بدن؟
اصل میں اس لیے کہ وہ جو کر رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے, وضو کرنا ہے نا, اس کی وجہ وضو کرنا ہے, گویا وضو کیا جیسے مسجد میں اگر کوئی آدمی داخل ہو جائے اور بیٹھ جائے تو تحیت المسجد ثابت ہو جائے گا.
یہاں پر یہ سوال جیسے آج کل کا زمانہ ہے, ٹشو پیپرس وغیرہ اویلیبل ہیں تو آدمی جو ہے وہ دکھانے سے وضو نکلتا ہے تو ایک منٹ کے اندر وہ پوچھ لیتا ہے.
فرق ہے, فرق یہ ہے کہ وضو پانی کو صاف کرنا اور آدھا کا خشک ہو جانا, اگر کہ صاف کریں گے لیکن ہاتھ اور آدھے وضو کر رکھیں گے, یہ مقصد ہے. جی
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ میں اثر کی فرض نماز تنہا پڑھ رہا تھا, دو رکعت پر میں بیٹھ گیا اور بھولے سے میں نے درود بھی شروع کر دیا اور آدھا درود مکمل کیا, پھر مجھے یاد آیا تو پھر میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور دو رکعت مکمل کر لی, اس طریقے سے پھر آخر میں میں نے سجدہ سہو کیا, تو کیا یہ صحیح عمل ہے؟ یہاں پر سجدہ سہو ضروری ہے یا نہیں؟
بالکل یہ صحیح عمل ہے اور آپ کو ایسے ہی کرنا چاہیے تھا, ہے کہ نہیں ہے؟ تشہد جو آپ بھول کر کے آپ نے تشہد پڑھنا شروع کر دیا ہے, ہے کہ نہیں ہے؟ البتہ ہے کہ کیسے تو آپ اللہم صلی اللہ یہیں تک پہنچے, ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ہے کہ تشہد آپ نے پڑھ لیا اور بالکل سلام کے قریب ہو گئے تو آپ کو کیا کرنا تھا ہے نا, البتہ یہ ہے کہ آپ کی نیت ہوتی کہ ہاں بھائی ہم کیا ہے تشہد بھی درود السلام بھی جو پہلے تشہد میں پڑھیں گے تو اس طرح پر درود السلام نہ ہوتا, لیکن کیونکہ آپ بھولے ہیں ہے کہ نہیں ہے, اس لیے آپ کو سجدے سہو کر لینا آپ کے لیے بہتر ہے.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں میں نے گاؤں سے اتوار کو سفر شروع کیا, ممبئی 215 کلومیٹر ہے اور آج جمعرات تک ممبئی میں ہوں میرے علاج کے لیے, اور پتا نہیں کب تک یعنی شاید چند روز یا ایک ہفتہ رہنا پڑے, تو میں اپنی نماز قصر کروں یا پوری ادا کروں؟
آپ اشتہارت میں نماز قصر پڑھیں گے, اس لیے کہ نہ آپ نے اقامت کی نیت کی ہے اور نہ اس کی وقت متعین ہے, لہٰذا آپ قصر نماز پڑھیں گے.
ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجا ہے جس پوسٹ کے اندر بتایا گیا کہ ملک عبداللہ نے اپنی بیٹی کے جو ہے میں یعنی ٹوائلٹ جو ہے نا وہ گولڈن یعنی گولڈ کا سونے کا ٹوائلٹ دیا ہے, پتا نہیں کیا کیا خرچ کیا ہے. تو شادی پوچھتے ہیں کہ جب ہمارے اسلام میں کھانے پینے کے برتن سونے کے لیے نہیں بنائے جا سکتے ہیں تو یہ کہاں تک حکم صحیح ہو سکتا
ہے؟ اللہ کے بندے, اب میں جو ہے ملک عبداللہ کے اوپر فتویٰ لگانے والا تو ہوں نہیں. ایک چیز, دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اس قسم کی جو ہے اخباری باتیں ہیں, خاص طور پر اس وقت جتنی افواہات چل رہی ہیں اس میں سچائی بہت کم ہوا کرتی ہے. ان باتوں پر اعتماد کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی انسان کی غلطی ہے. مخالف لوگ اس قسم کی باتیں لے کر کے اڑتی ہیں, اور اگر ایسے کیا انہوں نے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ خود ہیں کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی شریعت کا حکم ہے, اسلام اس کا حکم دے رہا.
جزاکم اللہ خیر, جزا یہ سنیں گے اور دوسروں کو بھی سننے کا موقع عنایت فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.